الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام أمهاتكم وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو پیدا کیا، اور اس کی وجہ اللہ رب العزت نے محبت کو رکھا. حدیث مبارک میں ہے کنت کنزم مخفیہ، اللہ رب العزت ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ایک سیکرٹ تھا. فاحببتو، یہ حب کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کو چاہا. فاحببتو ان اعرف، اللہ نے یہ چاہا. وخلقت الخلق، تو یہ ساری مخلوق کو پیدا کر دیا. اس میں چاہت کا فیکٹر بتایا گیا کہ مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ یہ اللہ رب العزت کی چاہت تھی. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میں گھر بناؤں، تو یہ جو چاہت ہے جس کی وجہ سے آپ گھر بناتے ہیں، اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا گھر بناتے ہیں. تو اب اگر میں پوچھے کہ آپ نے ایسا گھر کیوں بنایا یا یہ گھر کیوں بنایا، تو جواب ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے بناؤں. تو اللہ رب العزت نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ میں نے اس بات کو چاہا کہ میں اس دنیا کو بناؤں، اس مخلوق کو بناؤں. تو مخلوق کو بنانے کی وجہ اللہ رب العزت کی چاہت بن گئی، محبت بن گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ چاہا تو اللہ نے اس محبت کو اس تمام مخلوق کے اندر داخل کر دیا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ان سب کے اندر گریویٹی ہوتی ہے، یہ کھینچتی ہے اپنی طرف، اٹریکٹ کرتی ہے چیزوں کو. ہم زمین کے اوپر جو رہتے ہیں ہمارا ویٹ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. کیوں کھینچتی ہے؟ کہ اس کو چاہت ہے چیزوں کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پھول ہوتا ہے، اردو میں اس کو سورج مکھی کہتے ہیں، انگریزی میں سن فلاور کہتے ہیں. اس کی چاہت سورج کے ساتھ اللہ تعالی نے پیدا کر دی ہے. لہذا کیا ہوتا ہے، صبح جس طرف سے سورج نکلتا ہے یہ پھول بھی اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے. سارا دن سورج گھومتا رہتا ہے اور یہ اپنا چہرہ بھی بدلتے بدلتے شام کو جس طرف سن سیٹ ہوتا ہے اس طرف اس کا چہرہ ہوتا ہے. اٹیچمنٹ ہے. مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح انسان انسانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی اجنبی آدمی ملتا ہے, سٹرینجر ہوتا ہے, ملتے ہی آپ کو ایک اٹریکشن سی فیل ہوتی ہے اس کے ساتھ, آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کون ہے, کہاں سے آیا, آپ اس کو لائک کرنے لگتے ہیں. اسی طرح جب بار بار کسی سے ملتے رہتے ہیں اور فرینڈ شپ لیول کریٹ ہو جاتا ہے تو آدمی مس کرتا ہے کہ اگر وہ آدمی نہ ملے, ہم اس کو مس کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اب یہ اٹریکشن اور زیادہ بڑھ گئی. پھر اسی طرح میرے دوستو جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, کزنز ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, اور خاص طور پر والدین ہوتے ہیں, اور ماں باپ میں پھر ماں کا درجہ سبحان اللہ کتنا اٹریکشن والا درجہ ہے, کتنی محبت ہوتی ہے, کتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اسی لیے کہ ماں کی محبت کو ضرب المثل بنا دیا گیا, ایک ایگزامپل کے طور پہ پٹ آن کیا جاتا ہے کہ مدر ہڈ اور محبت جو ہے مدر کی, یہ ایک جو ہے مثال کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ ماں کی محبت, کوئی ہے جو ماں کی طرح محبت کر سکے, کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. جیسے ہی ماں کی بات آئے تو انسان کے دل میں جو ہے محبت جو ہے بھر جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے, ماں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر مامتا ہوتی ہے. مامتا کسے کہتے ہیں؟ مامتا کہتے ہیں کسی سے بے لوس محبت کرنا, یعنی بلا وجہ کوئی اس سے آدمی کو فائدے کی امید بھی نہ ہو پھر بھی بندہ اس سے محبت کر رہا ہو. میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, لیکن اس میں غرض شامل ہوتی ہے, وجہ ہوتی ہے. ماں کے ساتھ محبت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. ماں جب محبت چھوٹے ننھے منھے بچے سے کر رہی ہوتی ہے اور ساری ساری رات جاگتی ہے, سارا سارا کام کرتی ہے, اس وقت وہ بچہ ماں کو کیا دیتا ہے سوائے اس کے کہ راتوں کو جگانا اور دن میں کام کروانا, یہی ماں کو وہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن ماں بے لوس جو ہے اس کی محبت میں دیوانی ہوتی ہے اور اس کو پیار کرتی چلی جاتی ہے. پھر میرے دوستو اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماں کے اندر ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ خطا پر بھی عطا کرتی ہے. کیا مطلب؟ کہ مسٹیک ہوئی اور مسٹیک کے اوپر بھی وہ ریوارڈ دیتی ہے. آپ دنیا میں دیکھیں بھائی کوئی آدمی مسٹیک کرے تو اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. ماں کی محبت ایسی ہے کہ اگر یہی بچہ رات کو اس کو جگا دے اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے, ماں سو رہی تھی, نیند میں آپ کسی کو جگائیں وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے, آپ کو کہے گا کہ ابھی میں سونے کا ٹائم ہے, آپ نے مجھے کال کر دی ہے, سو کچھ تو آپ خیال رکھتے. لیکن ماں کو بچہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہے, دودھ چاہیے, ڈائپر چینج کر دو, جو ہے بلا وجہ بچہ رونے لگ جاتا ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ اس کو اٹھاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, اس کو چومتی ہے. حالانکہ خطا ہے, بچہ جو ہے ماں نے منع کیا کہ بھئی بیٹا اس کو ہاتھ نہیں لگانا, اور بچہ اس کو زبردستی چڑھ کر کہیں سے اٹھائے گا اور وہ چیز توڑ دے گا. ٹوٹ گئی, بچہ ڈر گیا. اب ماں بجائے آ کے اس سے لڑے گی بلکہ اس کو یہ فکر ہوگی بھئی شیشے کا برتن تھا, اس نے توڑ دیا, کہیں اس کے ہاتھ زخمی نہ ہو گئے ہوں, کہیں یہ اس کو لگ نہ جائے. بلکہ اس کو کہے گی بیٹا بیٹا موو نہ کرنا, یہی کھڑے ہو جاؤ, اور جلدی سے آئے گی, اپنے بیٹے کو اٹھائے گی, سینے سے لگائے گی, پیار کرے گی, الحمدللہ بچ گیا, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اور لے کر محفوظ جگہ پر چلی جائے گی اور کھڑے ہو کے وہ ساری جو ہے کرچی کو صاف کرے گی, اکٹھی کرے گی, اور بیٹے کو کہے گی ادھر نہیں آنا قریب. یہ ماں کی محبت ہے, خطا پر عطا کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح ماں کی محبت میں ایک عجیب چیز اور ہے کہ اس کا تحمل اور برداشت، کیونکہ اتنا برداشت کرتی ہے، اگر مردوں کو بچے سنبھالنے پڑے تو بس پھر تو بچے مار ہی کھاتے رہیں گے، ہر تھوڑی دیر بعد میں ڈسپلن کر رہا ہوں، اللہ اکبر، عجیب ڈسپلن ہوتا ہے، سارا دن مار مار کے بچے کا کچوبر نکال دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ سنبھالنا آتا نہیں ہے، ماں سارا دن لگی رہتی ہے، اور مجال ہے کہ وہ تھک جائے، پورا صبر اور تحمل اور برداشت کے ساتھ وہ اس کام کو کر رہی ہوتی ہے، بلکہ ماں تو اپنا خون جگر پلا پلا کر، یعنی اپنے سینے کا دودھ پلا پلا کر اپنے بچے کو ریز کر رہی ہوتی ہے، بڑا کر رہی ہوتی ہے۔ ماں کی عجیب شخصیت ہے میرے دوستو۔ اگر کسی نے نرم نرم ہاتھوں کی تھپکی کھانی ہو، بھائی باپ کی تو تھپڑ ہوتا نا، تو ماں کا کیا ہوگا، تھپکی سی ہوگی نا، تو کسی نے اگر نرم ہاتھوں کی تھپکی کھانی ہو یا کڑی نگاہ کی نرمی دیکھنی ہو، ناراض ہونے والا کیسے کڑی نگاہ سے یوں کر کے دیکھتا ہے، تو اس نے اس کڑی نگاہ میں اگر کوئی نرمی دیکھنی ہو یا اس کے سخت لہجے میں مٹھاس سننی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے شوخی کرے، تھوڑا سا اس کو تنگ کر کے دیکھے، پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ سخت نگاہوں سے بھی دیکھے گی اور اس میں نرمی بھی ہوگی، وہ سخت لہجے میں بات بھی کر رہی ہوگی لیکن اس کی باتوں میں مٹھاس بھی محسوس ہوگی، اس لیے کہ وہ ماں ہے، ماں کی یہ صلاحیت ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ روس کے اندر ایک زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کے اندر ایک ماں اور بچہ ملبے کے اندر دب گیا۔ ہوا یوں کہ ماں ایک کمرے میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، جب زلزلہ آیا تو وہ اس طرح سے گری کہ اس کے اوپر کمرے کی جو چھت تھی وہ ایک فاصلے پر آ کر گر گئی، اور یہ اس کے اندر رہ گئی، بچہ بھی اندر، یہ خود بھی اس کے اندر۔ اب کیونکہ چھت کے اور ان بچوں اور اس بچے اور ماں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا، لہذا اس کی زندگی بھی بچ گئی اور بچے کی زندگی بھی بچ گئی، لیکن اوپر ٹنوں کے حساب سے ملبہ تھا، اب یہ شور بھی بچاتی رہی لیکن باہر کوئی آواز ہی نہیں جاتی تھی۔ اس کو امید لگ گئی کہ ایک نہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ ملبہ ہٹایا جائے گا، میں اور میرا بچہ بچ جائے گا۔ لہذا بچہ جب روتا تھا تو یہ ماں اس کو اپنا دودھ پلاتی تھی۔ تین دن کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اندر سے دودھ ختم ہو گیا، اب بچہ رونے لگا اور ماں کو اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، اور ادھر دودھ بھی نہیں تھا اس کو پلانے کے لیے۔ چنانچہ اس کے خیال آیا، چلے میرے پاس دودھ نہیں ہے لیکن میرے جسم میں خون تو ہے نا، لہذا اس نے اپنی ایک انگلی کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد اس نے بچے کے منہ میں اس کو ڈال دیا۔ اب بچہ بھوکا تھا تو وہ اس کے خون کو چوسنے لگا، تو جب ایک انگلی سے خون رسنا بند ہو جاتا تھا تو وہ دوسری انگلی کو کاٹ کر اس سے پلانا شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح وہ دودھ کی بجائے خون پلاتی رہی، اور ساتویں دن یہ ماں خود بے ہوش ہو گئی۔ اللہ کی شان، اگلے ایک دن کے بعد اس ملبے کو جب ہٹایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بے ہوش ماں ہے، ہسپتال میں لے جایا گیا، بچہ بھی محفوظ ہے، ماں کو جو ہے خون وغیرہ دیا گیا، فوڈ وغیرہ دیا گیا تو ہوش بھی آ گئی، لیکن ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کی دس انگلیاں زخمی ہیں، باقی سارا جسم زخمی نہیں ہے، اور چھت بھی یوں پڑی ہوئی تھی کہ اس کو زخم نہیں آیا، لیکن ان کو حیرت ہوئی کہ بالکل فنگر ٹپس کے اوپر یہ زخم کیوں ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا ڈاکٹر نے، ماں نے بتایا کہ میں اس طرح سے اپنے بچے کو خون پلاتی رہی، تو ڈاکٹر اور باقی عملہ حیران ہوا کہ ماں کتنی عظیم چیز ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو اس طرح سے خون پلا کر بھی زندگی بخشتی ہے۔ میرے دوستو، آپ کے اسی علاقے میں گزشتہ چند دن پہلے، یہ اسی ہفتے میں، دو ماؤں کی جدائی واقع ہوئی۔ ایک ہمارے ڈاکٹر اسامہ صاحب کی ساس صاحبہ تھیں، اور اسی طرح حامد اسحاق صاحب کی ساس صاحبہ، ان کا انتقال ہوا۔ تو اس عاجز کو کہا گیا کہ بھی آپ کچھ اس سے متعلق باتیں کریں۔ ماں کا ٹاپک ہی عجیب ہے، اور یہ غم بہت عجیب ہے کہ جب ماں کی جدائی ہوتی ہے اور اس کا غم برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو اگر اس غم کو پہاڑوں پہ بھی ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم دکھ کے ساتھ یہ کہیں گے کہ آج وہ ہستی چلی گئی جن کی دعائیں ہمارے گرد پہرہ دیتی تھیں، وہ بھوکی رہ کر ہم کو کھلاتی پلاتی تھی، وہ بے آرام ہو کر ہم کو راتوں میں سلاتی تھی، ہم اپنی مصروفیت کا بہانہ بناتے تھے کہ امی میں مصروف ہوں، مگر وہ کبھی ہم سے شکایت نہیں کرتی تھی، ہم اس کی خدمت کرنا بھول جاتے تھے، اور وہ اپنی تکلیف کے باوجود ہمارا انتظار کرتی رہتی تھی۔ وہ ہستی آج اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ زندگی کیا ہے میرے دوستو؟ ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی مانند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک کینڈل کو ہوا میں تھوڑی سی دیر کے لیے لائٹ کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ بس ایک ہوا تھوڑی سی آئی اور اس نے آ کر اس کینڈل کو بجھا دیا۔ زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت اچانک ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے، زندگی کیا ہے، تھرکتا ہوا ایک ننا دیا، چھوٹا سا ایک ننا سا دیا، یہی زندگی ہے، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ اگر ہم موت کو بھول بھی جائیں تو کیا ہوا؟ موت تو ہمیں اپنے بارے میں ہر وقت یاد دلاتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور کیسے چمکتا ہے، اور جب رات ہونے لگتی ہے شام کے وقت یہی سورج ڈوب کے پیغام دے کر جا رہا ہوتا ہے کہ میں سورج تھا، میں نے پوری دنیا کو منور کیا، روشنیاں پھیلائیں، آج میں ڈوب رہا ہوں، ایک وقت تھا میں طلوع ہو رہا تھا، اب میں غروب ہو رہا ہوں۔ ایک ننا سا پودا لگاتے ہیں جو درخت بنتا ہے، اور درخت بننے کے بعد ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہی درخت سوکھ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا فروٹ کھاتے ہیں، لیکن وہی درخت میرے دوستو ایک وقت آتا ہے سوکھ جاتا ہے۔ رات کے وقت اگر چمکتے ہوئے ستاروں کو آپ دیکھیں، کس طرح اندھیری رات میں انہوں نے پورے آسمان کو خوبصورتی بخشی ہوتی ہے، ساری رات یہ ستارے جگمگاتے رہتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو یہی ستارے روشنی کھو بیٹھتے ہیں۔ کسی نے افلاطون سے پوچھا کہ فلاں شخص جو فوت ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو اس نے کہا، اس کی وجہ اس کی زندگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی تھی، اور جس کو زندگی دی ہے اس کے لیے موت بھی رکھی ہے، لہذا جو بندہ زندہ ہے اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، اپنی موت کو بھول جاتے ہیں. ایک جنازہ تھا، جا رہا تھا تو کسی نے کسی مزدور سے پوچھا، کہا کہ بھئی یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی تمہارا جنازہ جا رہا ہے. وہ آدمی خفا ہوا، کہنے لگا میرا جنازہ جا رہا ہے، عجیب بات کرتے ہو آپ، سوچ کے بات کرو، میں آپ سے بول رہا ہوں، کھڑا ہوں، زندہ موجود ہوں، آپ مجھے ایسی بات کہتے ہیں. اس نے کہا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو، آپ یہ سمجھو کہ وہ میرا جنازہ جا رہا ہے. اس نے کہا یار آپ لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے سمجھدار نہیں ہیں، عجیب بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ کا جنازہ ہے، کبھی آپ کہتے ہیں میرا جنازہ ہے. اس نے کہا بھائی جو بندہ فوت ہوا اس کا جنازہ تو چلا گیا، اب یا تیرا جنازہ ہے یا میرا جنازہ ہے. تو زندگی کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ کب ختم ہوگی، تو بس یوں سمجھیں کہ جیسے انسان کسی لائن میں لگ کر کھڑا ہوتا ہے اور سامنے کلرک جو ہے وہ بلا رہا ہوتا ہے کہ بھی نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ، تو ملک الموت بالکل اسی طرح کھڑا ہوا نیکسٹ کو بلا رہا ہوتا ہے. بتایا کہ یہ ملک الموت دن میں 5 مرتبہ انسان کے بالکل چہرے کے قریب آتا ہے، اور آ کے وہ اسسمنٹ کرتا ہے کہ اس کی موت کا باقی کتنا وقت رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں ایک لمحہ نہ بڑھا سکتا ہوں نہ کم کر سکتا ہوں. اور ملک الموت کی جو تیزی ہے اور کام کرنا ہے اور ایفیشنسی ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام میں کیا ہے کہ ملک الموت اس طریقے سے سپیڈلی کام کرتا ہے. تو لہذا ملک الموت روزانہ اس بات کو ویریفائی کرتا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کب کا ہے اور کس وقت ہے، کتنا ہے، سب وہ ویریفائی کرتا رہتا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ موت کے بارے میں کہ کب آئے گی، آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میری تو ہر روز جب صبح ہوتی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں شام ہوگی یا اس سے پہلے ہی موت واقع ہو جائے گی، تو ہر روز میرا یہی کیفیت. دوسرے صحابی بول اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرا حال تو یہ ہے کہ اگر میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میری اندر کی فیلنگز یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں یہ 4 رکعت پوری کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی میرا معاملہ تو یوں ہے کہ میری یہ فیلنگز ہوتی ہے کہ اگر میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بس اتنی پلاننگ ہے، اتنی پلاننگ ہے، ان لمیٹڈ. آپ یقین جانیں کہ ایک آدمی 65 years old تھا، ایک مرتبہ میرے ساتھ بات چیت اس کی ہو رہی تھی، وہ پہلے پولیٹیشن رہا، بڑا ایکٹیو آدمی تھا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ ذہن میں تھا کہ پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں، وہ یہاں رہتا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں کسی طرح پاکستان چلا جاؤں اور وہاں جا کے ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں گا، وہاں وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ گرو کریں گے اور لوگ میرے فالوور بنیں گے اور میں پھر جا کے اس سسٹم کو ٹھیک کروں گا. جب وہ اپنی فیلنگز اور پلاننگ مجھے بتا رہا تھا، آپ یقین جانے کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کی ایج دیکھو اور اس کی پلاننگ دیکھو اور یہ کون سا پروجیکٹ اس ایج میں شروع کرنے والا ہے اور کب یہ اس کو کمپلیٹ کرے گا. اس کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے موت کی بھی تیاری کرنی ہے, وہ بھی ایک کام ہے جو مجھے کرنا ہے, اس کے لیے میں نے کون سا ٹائم باقی رکھا ہوا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. بلکہ موت اپنے بارے میں یوں اعلان کرتی پھرتی ہے, موت کہتی ہے ان الموت الذي افرق بين البنات والامهات. موت کہتی ہے کہ میں وہ چیز ہوں, ان الموت الذي, میں وہ چیز ہوں جو فرق کر دیتی ہے بیٹیوں میں اور ماؤں میں. ان الموت الذي افرق بین الاخی والاخوات. موت کہتی ہے میں وہ چیز ہوں جو فرق ڈال دیتی ہے بھائیوں میں اور بہنوں میں, جدائی ڈال دیتی ہے. ان الموت الذي افرق بین كل حبیب. بلکہ موت تو یہ بھی کہتی ہے کہ میں تو ہر چاہنے والے کے درمیان میں جدائیاں ڈال دیتی ہوں. ان الموت الذي افرق بين الزوج والزوجتي, کہ چاہے کوئی میاں بیوی محبت کرنے والے ہوں, میں ان میں بھی جدائی ڈال دیتی ہوں. ان الموت الذي اخرب الديار والقصور. موت کہتی ہے میں تو ہر گھر کو ہر محل کو اجاڑ دیتی ہوں. ان الموت الذي اعمر القبور. موت کہتی ہے میں تو قبرستانوں کو آباد کرنے والی ہوں. ان الموت الذي اطلبكم. موت کہتی ہے میں تو تمہیں تلاش کرتی پھرتی ہوں, ڈھونڈتی پھرتی ہوں کون ہے, کس کی باری اب آنی ہے. وَأَدْرِكُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. موت کہتی ہے تم چاہے مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ, جتنا مرضی اپنے آپ کو چھپا لو, میں تو وہاں پہنچ جاؤں گی. وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ. اور مخلوق میں کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. ولا يبقى مخلوق الا يذوق الا يذقني. جب تک کہ وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھ لے گا, اس وقت تک میں اس کے پیچھے پیچھے لگی رہوں گی. كل نفس ذائقة الموت. ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر دوستو, یہ موت کا ذائقہ یا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے, کیونکہ ذائقہ جو ہوا ٹیسٹ ہے, تو ٹیسٹ یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. جیسے اعمال ہوں گے ویسا پیالہ ہوگا اس کے پینے کے لیے. اچھے اعمال کیے ہوں گے, میٹھا میٹھا پیالہ پیے گا, موت کا فرشتہ آئے گا, چلو چلو, وہ کہے گا کب سے تیرے انتظار میں تھا, آج تو اللہ کا دیدار ہوگا. فرمایا روح جو ہے انسان کے جسم سے سمٹ کر سینے میں آ جاتی ہے, اور موت کا فرشتہ آرام سے اس کو نکال لیتا ہے, جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے, جیسے محبت کرنے والا بچہ جب اس کو ماں باپ بلاتے ہیں کہ میرا لخت جگر میرے پیارا آ جا, تو کس طرح سے وہ ایسے اپنی باڈی کو کرتا ہے کہ وہ آرام سے ماں باپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. اور جو بندہ برے اعمال کرتا رہا ہوگا, اس کی روح اس کے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے. موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ چلو, تو وہ کہتا ہے کہ نا نا, مجھے پتہ ہے کہ میں, تو مجھے کہاں لے جائے گا. میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھیلتا ہے. جیسے کوئی کہے کہ میں تیری پٹائی کروں گا بچے کو، تو بچہ اپنی باڈی کو اکڑاتا ہے اور ایسا سٹف کر دیتا ہے کہ اب وہ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھا ہی نہیں سکتا، اس کو کھینچنا پڑتا ہے اس بچے کو اٹھانے کے لیے. بالکل اسی طرح معاملہ ہوتا ہے. میرے دوستو، یہ دنیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافری. دنیا سے کیا پیار کرنا، دنیا میں کیا دل لگانا. جو مومن ہوتا ہے، جو کہتے ہیں انا عبد اللہ، میں غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک کنٹریکٹ سائن کر لیا کہ اللہ میں تیرے حکموں کو مانوں گا، قبلت جميع احکامہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایمان کی شرائط میں ہے، قبلت جميع احکامہ، اللہ میں ٹوٹل سرنڈر کرتا ہوں. اب یہ بندہ جو ٹوٹل سرنڈر کر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایمان لے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں کہا کہ تجھے ہمیشہ کی جنت دوں گا. تو یوں جو بندہ ایمان لے آتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی من مرضی کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے. اب وہ کہے جی میں اپنی مرضی سے صبح اٹھوں گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، فجر کو تم نے اتنے بجے اٹھنا ہے، ٹائم کلاک لگا کے رکھو، صبح کی نماز پڑھنی ہے تم نے. وہ کہے کہ میں نے جو ہے کھانا پینا ہے، اللہ فرمائیں گے نہیں، رمضان ہے، تم نہیں کھا پی سکتے. وہ کہے میں محنت سے کماتا ہوں، میرا بینک بیلنس ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں سے تم 2.5% آگے لوگوں میں بانٹو گے. کس کو بانٹوں؟ کہا کہ جو تیرا قریب ترین ہے، تیرا بھائی، اگر اس کو ضرورت ہے اس کو دے. وہ ہو گئے تو میرا دشمن ہے، اس کو کیسے دوں، مجھے چاہتا ہی نہیں ہے. کہا اسی کو دے، اڑوس پڑوس کو دے، اپنے شہر والوں کو دے. اب یہ مال دینا کتنا مشکل ہے. پھر اللہ چاہتے ہیں کہ تو احرام کی چادریں پہن اور آ میرے گھر میں آ، اور دنیا کی سب چیزوں کو چھوڑ دے. اور یہ بندے کو اس عہد کو نبھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، اس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی. لہذا مومن جو ہے وہ من مرضی چھوڑ دیتا ہے، لہذا اس کے لیے کیا ہوتی ہے، الدنیا سجن المومن، اس کے لیے تو قید خانہ ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہے، جس نے یہ غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہوا، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، کہتا ہے I will do what I like to do. Life is only one time. آپ یہ سلوگن سنیں گے. کیوں کہتے ہیں وہ؟ اس لیے کیونکہ ان کو آخرت سے کوئی امید ہی نہیں ہوتی. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جنت الکافری، کہ یہی جنت ہے، اسی کو انجوائے کرنا ہے. اچھا، کئی لوگ بڑے عجیب بات کرتے ہیں. وہ تو یہاں جب پہنچتے ہیں نا اپنے ملک سے، وہ کہتے ہیں شاید یہی جنت ہے. بندہ حیران رہ جاتا ہے، یہ باہر ان کو جو نا حوریں نظر آتی ہیں. سوچ عجیب انداز ہے. اچھا، اسی حدیث مبارک کو علماء نے مختلف انداز سے بھی سمجھایا، وہ بھی سمجھیں. وہ فرماتے ہیں کہ مومن جب جنت میں جائے گا اور جنت کے مزوں کو جب دیکھے گا، تو اس کے بعد وہ یہ سوچے گا کہ میں نے زندگی میں بھی اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی لگژری لائف ہوتی ہے، مثال کے طور پر وقت کا بادشاہ ہے، کتنا اس کے لیے فوڈ اور ان کا لیونگ اور اس کے کلوتھنگ اینڈ ایوری تھنگ کتنا لگژریس ہوتا ہے. لیکن یہی بندہ جب جنت میں جائے گا، تو اس کو احساس ہوگا کہ میں نے زندگی کا کوئی مزہ اٹھایا ہی نہیں ہے، وہ تو قید خانہ تھا. وقت کا بادشاہ بھی یہ سمجھے گا کہ میں قید کی زندگی گزارتا تھا، مجھ کو اتنا مجبور کیا ہوا تھا کہ یہ نہیں کھانا، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو میں تو وہاں قید کی زندگی گزارتا تھا. الدنیا سجن المومنی، کیونکہ جنت میں جو گیا ہے. اس کے مقابلے میں کافر جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہاں اس کی مرضی کو ٹوٹلی ختم کر دیا جائے گا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے، اور اس کے لیے اس کی جہنم کو اگر گرم کیا جائے گا اور اس کو ٹائٹ کر دیا جائے گا، تو اس کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ کہے گا کہ زندگی میں جتنے غم پریشانیاں آئی ہیں ان پریشانیوں کے اندر زندگی گزارتے ہوئے تو میں جنت کے مزے کر رہا تھا. دکھ غم تو اب سمجھ میں آئے ہیں کہ ہوتے کیا ہیں. تو وہ وہاں بیٹھ کے کہے گا وہ جنت الکافری, میں تو جنت کے مزے لوٹ کر آیا بیٹھا ہوں. حالانکہ دنیا میں یہ اس کے لیے ایک بات کہی گئی جس نے میکسیمم تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں. تو وہ ہی وہاں پر بیٹھ کر یوں بات کرے گا. تو میرے دوستو, اب زندگی نے ختم بھی ہونا ہے, ہم نے آخرت میں جانا بھی ہے. اس حال میں اللہ رب العزت نے ایک چانس دیا ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو منا لیں. اور اللہ کو منانا تو بہت ہی آسان ہے. اور اس بات کو ایک مثال سے یہ عاجز واضح کرتا ہے. ایک مرتبہ ایک بچی سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے آسان منانا کس کو ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ماں کو منانا, ماں کو منانا تو بہت آسان ہے. کہ جی وہ کیسے؟ کیوں لگی, میں نے اکثر دیکھا امی ناراض ہوتی ہے اور میرے بڑے بھائی کو ڈانٹتی ہے, اور میرا بھائی جو ہے موڈ بناتا ہے اور الٹا ناراض ہو کے وہ بھی چلا جاتا ہے. اب وہ جب چلا جاتا ہے یہی ماں اس کی ایبسنس میں بیٹھی ہوئی دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے, رو بھی رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اتنی دیر سے باہر نکل گیا, دوستوں یاروں کے ساتھ پھر رہا ہوگا, پتہ نہیں اسے کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا. چلو وہ کہتی ہے میں چلو اس کے کپڑے دھو لیتی ہوں کہ آئے گا اس کو تکلیف نہ ہو. حالانکہ ناراض ہے, اس کے لیے کھانا بھی پکائے گی, اس کے کپڑے بھی دھوئے گی, اس کا انتظار بھی کرے گی, اس کے لیے دعائیں بھی مانگے گی. اور یہ بچہ جب لوٹ کر آ جائے تو پھر ویٹ کرے گی کہ بس آئے اور ایک لفظ سوری کا بول دے, اتنا کہہ دے کہ امی آئی ایم سوری. اور اگر وہ خود سوری نہیں کرتا تو بیٹی سے کہے گی کہ اس کو کہو کہ بس جاؤ امی کے پاس, امی تم سے ناراض ہے, اور جا کے کہو سوری. اب یہ بیٹا آ جائے, ماں جھوٹ موٹ کیا کرے گی کہ بس میں تم سے ناراض ہوں, چلے جاؤ میں نے تم سے بات کرتی. اور یہ ذرا سا منائے, ماں ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہوگی اور اس کو سمجھائے گی اور کہے گی کہ بیٹا میں تو تمہارے فائدے کے لیے ناراض ہوتی ہوں, ورنہ تم دیکھو کہ بھئی تمہارا میں کتنا خیال رکھتی ہوں, فلاں کرتی ہوں. ابھی ساری اس کو جو ہے ہدایت کرے گی اور کہے گی تیرے لیے میں ناراض ہوتی ہوں. میرے دوستو, بالکل اسی طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اگر اللہ رب العزت نہ چاہتے ہوتے تو 124,000 انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا؟ مقصد کیا ہے 124,000 انبیاء کو بھیجنے کا؟ کہ جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالی کو منا لو, اللہ سے معافی مانگ لو. تو یہ پیغام جیسے ماں بیٹی کو دے کے بھیجتی ہے, اسی طرح اللہ نے 124,000 انبیاء کو بھیجا, پھر وارث الانبیاء بنایا. آج تک پوری امت کے اندر اس بات کا فیشن رکھا کہ ایک دوسرے کو ہدایت کرو. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں معاف کرنا. آپ اللہ رب العزت کی کلام میں سے ایک آیت سنیں اور اس کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہوں گے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے. سورۃ انفطار میں آیت نمبر 6 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الانسان, اے انسانوں, سب کو خطاب کیا جا رہا ہے, مسلمان بھی ہے, کافر بھی ہے, نافرمان بھی ہے, فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم, اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں, ما غرک, کس چیز نے تمہیں اپنے کائنڈ مرسی فل گارڈ سے پرے کیا ہوا ہے, ڈسٹنس پہ کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے جس نے تمہیں اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ اپنے آپ کا ہم یہ اگر سوال پوچھے نا, یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو نے کیا کچھ نہیں دیا ہوا ہمیں، ہم تجھے بھلاتے ہیں، تو ہمیں ہر روز کھلاتا ہے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، پہننے کو کپڑے دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل شعور کو مینٹین کیا ہوا ہے، پھر اس کے باوجود ہم شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں، اس کی آپشنز کو اویل کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کی زندگی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اس کے باوجود بھی میں تیرا کریم رب ہوں۔ کریم کہتے ہیں جو مانگنے سے بھی پہلے معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہو۔ ایک آدمی اگر سوری کرنے کے لیے آ رہا ہو تو وہ ریڈی ہو، پریپیئرڈ ہو کہ میں نے اس کو ایکسکیوز کر دینا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ماؤں کے درجوں کو بلند کرے جو اس دنیا سے چلی گئیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان کے پیچھے ان کے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہمارے تمام بچوں کے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرے، اعمال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اخلاق کی حفاظت کرے۔ ہم اس دنیا میں آئے، اس ملک میں آئے، یہاں پر کسی کون کس کس مقصد سے بیچارہ آیا ہوگا، آگے ہم یہاں نسل چھوڑ کے چلے ہیں۔ میرے دوستو، ہر وقت دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ہم تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہم مجبور تھے، نا سمجھدار تھے، یہ کیا تھے، ہمارا مقدر یہاں لکھا تھا، ہم آئے ہیں، اب تو ہی ہماری بچوں کی حفاظت کرنا۔ ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، مسجد میں فنا بندے نے شہادت پڑھی ہے، ماشاءاللہ سب بھائی ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ آپ سوچو اگر ہمارا ایک مسلمان بچہ جو ہے وہ اسلام سے نکل گیا تو ہمیں کتنا غم ہوگا، ہمارے اپنے بچے ہیں ایسے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ لوگ آج کل اپنی میتوں کو باقاعدہ میک اپ کر کے دفنانے لگے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا، ایسا بھی ہونے لگ گیا ہے۔ کیوں کہ اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ ان کو کیسے دفن کرنا چاہیے، انہوں نے اسکول کالجوں کی زندگی گزاری ہوتی ہے اور اپنے دوستوں سے یہی سنا ہوتا ہے یا ان کی جا کے پروگرام انہوں نے اٹینڈ کیے ہوتے ہیں۔ بلکہ آج مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ ایک مسلمان تھا اور وہ جب فیونرل ہوم میں آیا تو اس کی میت وہاں لے آئے، اب اس کی فیملی کو جب ڈسکشن ہوئی تو فیونرل ہوم والے نے کہا بھی سب سے چیپسٹ اینڈ ایزیسٹ وے جو ہے وہ کریمیشن کا ہے، جلا دینے کا ہے۔ تو لہذا ان بچوں نے اس بات کا ڈسیزن کیا کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس کو کریمیٹ کر دیتے ہیں۔ مسلمان تھا، بائی چانس اس کا نام دیکھا گیا کہ مسلمانوں کا نام ہے، تو جب یہ دیکھا گیا تو فیونرل ہوم کے جو ڈائریکٹر تھا اس سے کہا گیا کہ بھائی اس کو آپ کریمیٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے اس بندے کو کہا کہ بھائی میری ڈیل ہو چکی ہے، بزنس ہے میرا، آپ ڈسٹربنس کریٹ نہیں کر سکتے، فیملی ایگری ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے، باڈی از ریڈی ٹو گو فار کریمیشن۔ اس نے بیچارہ وہ کہتا ہے میں روکتا رہا لیکن فیونرل ڈائریکٹر نے اس باڈی کو کریمیشن کے لیے بھیج دیا۔ تو میرے دوستو، یہ سب کچھ ہمارے اپنے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، سمجھائیں، بتائیں، اپنے طور اتوار ان کو سکھائیں۔ ہم مال پیسے کمانے میں لگے رہتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک دن اسی اولاد نے ہمیں دفنانا ہے، کفنانا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ موت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ جو آج ہم موت کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی بس فیشن ہے اور بھئی فلاں کی موت ہوگی، ہم نے آ کے قصہ سنا دیا اور چلے گئے۔ نہیں، مقصد کیا ہوتا ہے اس ساری چیز میں کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور اپنے بارے میں ہمیں سوچنے کا ٹائم ملے کہ بھئی میں نے اپنے بچوں کو اپنے فیونرل کے لیے کتنا پریپئر کیا ہوا ہے۔ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ ہو جائے کیا ہوگا، एक जगह बॉडी को रिमूव करने के लिए गए, उसकी बेटी जो है वो बजिद हो गई, कहने लगी जी मैं बाबा को सारी जिंदगी नहलाती थी, हर चीज करती थी, अब मैंने इसको नहलाना, कोई भी करीब ना आए, मैं खुद ही इसको नहलाऊंगी अपने हिसाब से, जैसे पहले बाबा नहाता था वैसे मैं नहलाऊंगी। उसको कहा भी तुझे नहीं पता कि इसको जो है किस तरह नहलाना है, किस तरह से इसको कफन पहनाना है, क्या करना है। उन्होंने इतना शोर मचाया, उन्होंने कहा जी आपका वास्ता ही नहीं है, मेरा बाप है, मुझे पता है कि भाई वो क्या पसंद करता है। अब जैसे आदमी बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे में औलाद जो है खिदमत गुजार औलाद, लेकिन उसने ये बात नहीं समझाई कि भाई मैयत को कैसे नहलाते हैं। वो बेचारी मदद करती होगी बाप की, बूढ़ा बाप होगा, जईफ होगा, डिसेबल होगा, उसने कहा जी मुझे लास्ट चांस है, मैं तो नहलाऊंगी। तो मेरे भाई हमें अल्लाह ताला ने चांस दिया हुआ है, अपने बच्चों को दीन का इल्म भी दें, समझाएं और उनको कहें कि जिंदगी किस तरह से गुजारनी है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।